أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين آمنت بالله صدق الله العظيم. طاسين، یہ آیات ہیں قرآن کی اور کھلی کتاب کی، جو ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں. بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے تو وہ بھٹک رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارے میں ہوں گے. اور بے شک یہ قرآن آپ کو دیا جا رہا ہے اس ذات کی طرف سے جو حکمت والی ہے، جاننے والی ہے. اس وقت کو یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ محسوس کی ہے، تو میں اس آگ سے کوئی خبر تمہارے پاس لے کر آتا ہوں، یا تمہارے پاس سلگا کر انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ تم اس آگ کو تاپ سکو. پھر جب موسیٰ اس آگ کے پاس پہنچے تو ان کو پکارا گیا کہ جو آگ کے اندر ہیں وہ بھی برکت والے ہیں، اور جو ارد گرد ہیں ان کو بھی برکت ہے، اور پاک ہے اللہ جو جہانوں کا پروردگار ہے. اے موسیٰ، بے شک میں اللہ ہوں غالب حکمت والا، اور تم اپنی لاٹھی ڈال دو. جب موسیٰ نے اس لاٹھی کو دیکھا کہ وہ بل کھا رہی ہے جیسا کہ پتلا سانپ، تو وہ پشت پھیر کے بھاگے اور مڑ کر نہیں دیکھا. اے موسیٰ مت ڈریے، بے شک میرے سامنے پیغمبروں کو کوئی خوف نہیں ہے، ہاں مگر وہ آدمی جو ظلم کرے اور پھر اس کو نیکی سے برائی کے بعد نیکی سے تبدیل کر دے، تو بے شک میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں. اور آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کیجئے تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر برائی کے. نو نشانیاں ہیں فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف، اور بے شک یہ لوگ حد سے نکلنے والے ہیں. پھر جب ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں پہنچیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا ناانصافی اور غرور کے نتیجے میں، حالانکہ ان کے اپنی جانوں کو ان نشانیوں کا یقین تھا. تو آپ دیکھیے کہ ان فساد پھیلانے والوں کا انجام کیا ہوا. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ النمل کی شروع کی 14 آیات ہیں. پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 14 تک کی یہ آیات تلاوت کی گئی ہیں. آج کے درس میں اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے یہ سورۃ النمل شروع ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے سورۃ الشعراء گزری ہے، اور اس کے آگے سورۃ القصص آنے والی ہے. اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ تینوں سورتیں مکہ مکرمہ میں آگے پیچھے نازل ہوئیں، یعنی جو ان کی ترتیب نزولی ہے وہی ترتیب ہے قرآن مجید کے مطابق، کہ سب سے پہلے سورۃ الشعراء نازل ہوئی، پھر اس کے بعد سورۃ النمل نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد سورۃ القصص نازل ہوئی. تو آج جو ہم اس سورت شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے سورۃ النمل، اور اس سورت کا نام نمل رکھا گیا اس لیے کہ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ آنے والا ہے کہ وہ چیمٹیوں کی ایک وادی سے گزرے تو چیمٹیوں نے یہ کہا کہ ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا چیمٹیوں کے وادی سے گزر ہوا تھا، تو چیمٹیوں نے ایک بات کہی، تو ان چیمٹیوں کے ذکر کی مناسبت سے اس پوری سورت کا نام سورۃ النمل رکھا گیا ہے. اور یہ جیسا بھی عرض کیا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 93 آیات ہیں. اس سورۃ النمل کے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جو بھی تلاوت کیا گیا، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ملکہ بلقیس کا تفصیلی ذکر ہے جو کئی رکوع کے اندر اور کئی صفحات میں آیا ہے، پھر اس کے بعد حضرت سمود علیہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم قوم سمود کا ذکر ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا اجمالی طور پر ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور اس سورۃ النمل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے زیادہ ذکر کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں دی تھیں، اور دنیا کا ساز و سامان دیا تھا، مال، دولت، اقتدار، اور اقتدار بھی ایسا کہ جنات پر ان کی حکمرانی تھی، انسانوں پر ان کی حکمرانی تھی، ہوا ان کے قبضے میں تھی، لیکن اتنی زبردست قدرت اور اتنے زبردست مال و دولت اور شان و شوکت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے تھے، اور اس سورۃ النمل کے بعد آگے سورۃ القصص کے اندر ذکر آئے گا قارون کا کہ قارون کو بھی بڑا مال دیا گیا، دولت دی گئی، لیکن اس کا مال دولت، اس کے پاس مال و دولت تو تھی مگر اقتدار نہیں تھا، لیکن اس مال و دولت نے اس کو ایسا گمراہ کیا کہ اس نے ظلم شروع کر دیا اور تکبر اور وہ طریقے اختیار کیے جس کے نتیجے میں وہ اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہوا، اور ان دونوں صورتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں پیسہ، مال و دولت یہ چیزیں ہوں یا نہ ہوں، ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے مدین پہنچے تو انہوں نے 8 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں ملازمت اختیار کی تاکہ رزق حلال ان کو ملے، اور زندگی ایک عام زندگی گزاری محنت اور مشقت کی کہ جس میں پیسے کی کوئی فراوانی نہیں تھی، اس کے برخلاف حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی، لیکن چاہے مال و دولت کی فراوانی ہو یا نہ ہو یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، نہ ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، اور مال و دولت کی فراوانی ہو تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح کافروں کے اندر بھی بعض کافر وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت اقتدار نہیں ہوتا، اور بعض کافر وہ ہوتے ہیں جن کے پاس مال و دولت اور اقتدار ہوتا ہے، اسی لیے مال و دولت یا اقتدار کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، اسی طرح فقر و فاقے کا ہونا، مال و دولت کی کمی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے والا ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ سورۃ النمل میں بھی آئیں گی اور آگے سورۃ القصص میں بھی آنے والی ہیں۔ اس سورۃ النمل کی ابتدا ہوئی ہے حروف مقطعات میں سے دو حرفوں سے، طا اور سین، چنانچہ طا سین سے اس سورت کی ابتدا ہے، اور یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کی کیا مراد ہے، گویا ان کے معنی کے پیچھے پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، اور نہ مفسرین نے ان کے معنی کے بارے میں بہت زیادہ بحث کی، اقوال تو ذکر کیے کہ شاید طا کا یہ معنی ہو، شاید سین کا یہ معنی ہو، لیکن جمہور مفسرین کا موقف یہی ہے کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جو شروع میں لائے گئے ہیں، اللہ تعالی ہی کو ان کی مراد معلوم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات ہے قرآن کی اور کھلی کتاب کی، یہ جو کتاب اللہ ہے جس کے درس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں درس قرآن، اس کو قرآن بھی کہتے ہیں. قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو پڑھا جاتا ہے، نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس لیے یہ قرآن ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا بھی ہے، لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے اور مصاحف میں بھی لکھا ہوا ہے. پھر لکھنے کا بھی اس کا ایک خاص طریقہ ہے جو عام عربی کے الفاظ سے مختلف ہے. صلات اگر آپ عام اردو میں عربی زبان میں لکھنا چاہیں تو صاد لام الف اور تاء مدورہ سے لکھیں گے، لیکن قرآن میں جب صلات لکھا جائے گا تو صاد لام واو اور کھڑا زبر اور تا کے ساتھ لکھا جائے گا. یہی حال زکوٰۃ کا اور دوسرے الفاظ کا کہ زکوٰۃ عام طور پہ اگر ہم لکھیں تو زے کاف الف تا کے ساتھ لکھیں گے عام عربی میں، لیکن جب قرآن کی عربی ہم لکھیں گے، آیت ہم لکھیں گے، تو پھر اس میں رسم عثمانی کی پابندی کرنی پڑے گی اور اس کو زے کاف واو اور تا کے ساتھ لکھنا پڑے گا. تو یہ قرآن بھی ہے، کتاب بھی ہے، پڑھی بھی جاتی ہے، لکھی بھی جاتی ہے، اور لکھی بھی ایک خاص طریقے سے لکھی جاتی ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی صفت ذکر کی کہ یہ مبین ہے، اور مبین کے معنی صاف صاف بیان کرنے والی، کھول کر بیان کرنے والی، واضح کرنے والی. یہ آیات ہیں قرآن کی اور کھلی کتاب کی. اور مبین کے دو تفسیریں کی گئی ہیں کہ یہ خود کتاب کھلی کتاب ہے کہ جس کا معنی سمجھنا آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن مجید میں سورة القمر کے اندر کئی مرتبہ یہ بات ذکر کی گئی کہ ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی سمجھنے والا؟ چنانچہ کوئی بھی آدمی نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کھول کر پڑھنا چاہے تو یہ کھلی کتاب ہے، آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے، دل پر اثر ہوتا ہے اور آدمی اس قرآن کی حقانیت کا قائل ہوتا چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ کافر ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی ترجمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. عرب جو تھے وہ عربی میں قرآن مجید سن کر اور پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. دوسری مبین کی تفسیر یہ ہے کہ صرف واضح ہی نہیں ہے بلکہ حق کو واضح کرنے والی ہے. خود واضح بھی ہے، کھلی کتاب ہے، اور پھر ساتھ ساتھ کھول کر بیان کرنے والی ہے. چنانچہ کئی مرتبہ میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے جو بات کہتا ہے بالکل صاف صاف اور دو ٹوک کہتا ہے. ہمارے ہاں تو چکر دے کے بات کی جاتی ہے، لیکن یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے. قرآن مجید جو بات کرتا ہے صاف صاف کرتا ہے. انہو لقول فصل وما ہوا بالہزل. یہ فیصلہ کن بات ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. تو قرآن جو ہے وہ قرآن بھی ہے اور کتاب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مبین بھی ہے کہ اس میں ہر بات صاف صاف دو ٹوک طریقے سے کھول کر بیان کر دی گئی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورت کے شروع میں جو پہلی آیت ہے اس میں تین صفات ذکر کر دیں کہ یہ قرآن بھی ہے، کتاب بھی ہے، مبین بھی ہے، اور یہ جو آیتیں ہیں یہ اس کی ہیں. تِلْكَ آیَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ. یہ آیات ہے قرآن کی اور کھلی کتاب کی. ہُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن مجید ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے. یہ قرآن مجید ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے. ہُدًى یعنی راستہ دکھاتی ہے، بشرا بشارت دینے والی ہے، خوشخبری ہے مومنین کے لیے کہ اگر وہ اس قرآن مجید کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، ایمان لائیں گے، اس پر عمل کی کوشش کریں گے تو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ کھلتا چلا جائے گا. راستہ کھلتا چلا جائے گا تو ہدن ہے، اور وہ راستہ جنت تک پہنچائے گا تو بشرا ہے. ہدن و بشرا للمومنین ہدایت ہے اور بشارت ہے، خوشخبری ہے مومنین کے لیے. وہ کتاب سراپا ہدایت ہے، سراپا خوشخبری ہے مومنین کے لیے. ویسے تو کافروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کافر جب اس کو مانتے ہی نہیں اور اس پر ایمان ہی نہیں لاتے، عمل نہیں کرتے، تو پھر ان کے لیے ہدایت نہیں ہوتی. ایک نسخہ ہے بہت اچھا ہے، لیکن ظاہر ہے نسخہ تو اسی وقت اچھا ہے جب مریض اس پر عمل کرے. اگر ڈاکٹر نے نسخہ لکھ بھی دیا، بہت ہی اچھا نسخہ لکھ دیا، اعلی قسم کا، مگر مریض نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا، تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں جو مریض اس کو استعمال کرے گا، اس کے لیے وہ انتہائی درجے کا مفید ہے. تو قرآن مجید اگرچہ ہدایت ہے مومنین کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، لیکن حقیقت میں جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ مومنین ہیں، اس لیے ان کے لیے راستہ بھی کھولتی ہے اور یہ ان کو جنت کی خوشخبری بھی دیتی ہے. ہدن و بشرا للمومنین، یہ قرآن ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے. یہ مومنین کون ہے؟ یہ مومنین وہ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، اپنی جان میں بھی یہ اللہ کا فیصلہ نافذ کرتے ہیں، اپنے مال میں بھی اللہ کا فیصلہ نافذ کرتے ہیں، جان اور مال. بلکہ اس سے پہلے ایمان بھی لے لو. مومنین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. ایمان کا تعلق ہوتا ہے عقیدے سے اور فکر سے، نماز کا تعلق ہے انسان کے جان سے، بدن سے، اور مال اور زکات کا تعلق ہے انسان کے مال سے. گویا ان کے افکار، ان کی جان اور ان کا مال، سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام کے تابع ہوتا ہے. ان کا ہنسنا، بولنا، کھانا، پینا، ان کی دنیاوی لذتیں سب ہوتی ہیں، مگر سب اللہ تعالی کے احکام کے مطابق ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ قرآن مجید ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے، یعنی جو ایمان رکھنے والے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکات ادا کرتے ہیں. تمام عبادات بدنیہ میں سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے، سب سے افضل ترین نماز ہے. باقی جتنی عبادات ہیں جو بدن سے ادا کی جاتی ہیں وہ سب بعد میں ہیں، سب سے پہلے نماز ہے. الصلاۃ عماد الدین. اسی طرح مال کے اندر اگرچہ کئی عبادتیں ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، صدقۃ الفطر بھی ہے، قربانی بھی ہے، معصوم بچوں پر خرچ بھی ہے، بیوی پر خرچ ہے، بوڑھی ماں پر خرچ ہے، بوڑھے باپ پر خرچ ہے، مساکین پر خرچ ہے، پڑوسیوں پر خرچ ہے، سبھی عبادت ہے. لیکن مال کے اندر سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، جو ہر مسلمان صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بدنی عبادات کے اندر جو سب سے افضل عبادت تھی نماز، اور مالی عبادات کے اندر جو سب سے افضل عبادت تھی زکوٰۃ، اس کا ذکر کیا کہ مومنین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور اس میں بڑا لطیف اشارہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ دو کام کر لے تو باقی عبادات اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے وہ فحاشی سے اور برائیوں سے روکتی ہے. اسی لیے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر آپ پانچ وقت نماز کے عادی بن جائیں اور کچھ نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، صرف یہ طے کر لیں کہ میں پانچ وقت نماز باجماعت پڑھوں گا، کوئی نماز چھوڑوں گا نہیں، آپ دیکھیے گا کہ آہستہ 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 آپ کی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب برپا ہوگا. جو لوگ دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، ہم تو مدرسے میں تو مسجد میں آنا آسان ہوتا ہے، لیکن بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو کاروبار میں ہوتے ہیں، ڈیوٹیوں پر ہوتے ہیں، وہ بھی اگر پانچ وقت کی نماز باجماعت کا اہتمام کر لیں تو حیران کن اثرات مرتب ہوتے ہیں. ذاتی تجربہ ہے میرا، میں بھی تجارت کیا کرتا تھا، انارکلی میں بیٹھا کرتا تھا، دکان پر پڑھاتا بھی تھا، دکان پہ بیٹھتا بھی تھا، لیکن پانچ وقت کی نماز باجماعت جو ہے انسان کے اندر حیرت انگیز اثرات پیدا کرتی ہے. اگر آدمی پانچ وقت نماز باجماعت کا اہتمام کر لے اور سال میں ایک مرتبہ کوشش کر کے ٹھیک ٹھیک زکات ادا کر دے. ٹھیک ٹھیک کا مطلب یہ ہے کہ جب زکوٰۃ کی تاریخ آئے پورا حساب کرے، ایک ایک پیسے کا، بینک میں کتنا ہے، الماری میں کتنا ہے، جیب میں کتنا ہے، کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، پورا تیار کر کے ایمانداری کے ساتھ 2.5% زکات نکال دے، بس سمجھو کہ جب یہ نماز قابو میں آ گئی، زکات قابو میں آ گئی، سمجھو باقی سارا دین آسان ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے توفیق عطا فرمائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں صرف دو عبادتوں کا ذکر کیا، کیونکہ اگر یہ دو عبادتیں ٹھیک ٹھیک طریقے سے ادا کر لی جائیں باقی ساری زندگی آسان ہو جاتی ہے، باقی تمام عبادات بہت آسان ہو جاتی ہیں. تو فرمایا مومنین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں. آگے فرمایا وہم بالآخرت ہم یوقنون، اور یہ لوگ آخرت پر ہی یقین رکھتے ہیں. تو آخرت پر یقین ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تمام برائیوں سے روکنے والی ہے اور تمام اچھائیاں اس کے اندر پیدا کرنے والی. برائی ہو بھی جائے انسان سے، انسان تو گناہوں کا پتلا ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے سوا جو معصوم ہو، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. لیکن اگر آخرت پر یقین ہے تو آدمی فوراً غلطی کا تدارک کرتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، دل میں شرمندگی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس کا دامن صاف ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے. لیکن یہ سب اس وقت ہوگا جب اس کو آخرت پر یقین ہو. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام اعمال کی جو کلید اور کنجی ہے وہ ذکر فرمائی کہ وہم بالآخرت ہم یوقنون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی جو آدمی 5 وقت کی نماز با جماعت کا عادی ہوگا، مردوں کے لیے، عورتیں گھر میں پڑھیں گی، جو آدمی جو شخص 5 وقت کی نماز کا پکا عادی ہوگا اور سال میں 1 مرتبہ زکات ادا کرتا ہوگا، بس سمجھو کہ اس کو آخرت پر یقین ہے. وہم بالآخرت ہم یوقنون، یہی لوگ ہیں کہ آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں آخرت پر یقین کامل عطا فرمائے. اور یہ بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی چیزوں میں تو ایمان کا ذکر کیا گیا ہے لیکن آخرت کے اندر یقین کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس میں لطیف اشارہ ہے جس کو مفسرین نے ذکر کیا کہ باقی جو عقائد ہیں ان میں تو ایمان لانا ہی کافی ہو جاتا ہے. اللہ ایک ہے، تمام انبیاء برحق ہیں، کتابیں برحق ہیں، قبر کا عذاب برحق ہے، میدان محشر برحق ہے، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، پل صراط برحق ہے، یہ عقائد ہیں، ایمان لانا کافی ہے. لیکن آخرت پر خالی ایمان نہیں بلکہ یقین بھی چاہیے. ایمان سے آگے کا درجہ ہے یقین کہ جانا ہے. جیسے آپ کو یقین ہے کہ رات آئے گی، 1-1.5 گھنٹے کے بعد رات شروع ہو جائے گی، بالکل اسی طرح یقین ہونا چاہیے کہ مرنا ہے. آخر مرنے کا کس کو یقین نہیں ہے؟ اسی لیے جس کو موت یاد ہے اسی کو آخرت زیادہ یاد ہوتی ہے. تو جب آخرت پر آدمی یقین رکھے گا تو چپکے چپکے تیاری کرتا رہے گا، چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز زکات کے بعد فرمایا کہ وہم بالآخرت ہم یوقنون، اور یہ لوگ ہیں کہ آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں. آگے فرما ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، فہم یعمہون، تو وہ اس میں بھٹکے پھر رہے ہیں. یعنی جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو پھر وہ دنیا کے اپنے اعمال میں مست رہتے ہیں. کوئی شراب کے نشے میں مست ہے، کوئی موسیقی میں مست ہے، کسی نے کسی چیز کو اپنی ہابی بنا رکھا ہے، کسی نے کرکٹ کو اپنی ہابی بنا رکھا ہے، کسی نے ہاکی کو بنا رکھا ہے، کسی نے کسی چیز کو، کسی نے کسی چیز کو. تو یہ اپنا اپنا عمل ہے کہ جو اس میں وہ مس رہتے ہیں، بھٹکے رہتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت کی تیاری سے غافل ہو جاتے ہیں، آخرت میں پہنچیں گے تو ان کے پاس ہاتھ خالی ہوں گے اور وہاں کے سامان ان کے پاس نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، فہم یعمہون، تو وہ بھٹکے پھر رہے ہیں. اب یہ اعمال کو مزین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی عینکیں رکھی ہوئی تھی. ایک عینک وہ ہے کہ آپ لگا دیں تو آپ کو اچھی چیز اچھی نظر آئے گی، بری چیز بری نظر آئے گی. دوسری عینک وہ ہے آپ لگا دیں تو بری چیزیں آپ کو اچھی نظر آنے لگیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی صلاحیتیں انسان کو دی ہیں. وہ اگر ہدایت کا راستہ اختیار کرے تو اچھی چیز اس کو اچھی نظر آتی ہے، بری چیز اس کو بری نظر آتی ہے. لیکن اگر آخرت پر ایمان نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بری چیزیں جو ہیں وہ اس کو اچھی لگنے لگتی ہیں. اگر سبز عینک آپ لگا لیں آپ کو ہر چیز سبز نظر آنے لگے گی، اگر آپ نیلی عینک لگا لیں ہر چیز آپ کو نیلی نظر آنے لگے گی. تو یہ برائیوں کی عینک اللہ پناہ میں رکھے کہ برائیوں کی عینک اگر کسی کے آنکھ پہ لگ جائے تو پھر اس کو وہ جو برائی ہے وہ بھی برائی نظر نہیں آتی، اچھائی کے طور پر نظر آتی ہے. چیز کی جو اپنی اصل حقیقت ہے وہ اس کو نظر نہیں آتی، بلکہ جو رنگ اس کی عینک میں لگا ہوا ہے اس کے مطابق وہ چیز کو دیکھتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، وہم یعمہون، چنانچہ وہ اس میں بھٹکے ہوئے ہیں. اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے. وہم فی الآخرت ہم الاخسرون، اور یہی لوگ ہیں کہ یہ لوگ آخرت میں یہی لوگ خسارے میں ہیں، یہی لوگ ہیں کہ آخرت میں یہی لوگ خسارے میں ہوں گے. یعنی جنہوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی، ظاہر ہے کہ جب آخرت میں پہنچیں گے تو آخرت کا کوئی عمل تو ان کے پاس ہوگا نہیں، دنیا میں جو عمل تھا وہ ختم ہو گیا، آخرت کا کوئی عمل پاس نہیں ہے. جب پاس نہیں ہے تو آخرت میں سوائے خسارے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے. وہم فی الآخرت ہم الاخسرون، اور یہی لوگ ہیں کہ یہ لوگ آخرت میں بہت خسارے میں ہیں. آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ، اور بے شک آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے، مِن لَّدُن حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اس ذات کی طرف سے جو بہت حکمت والی ہے جاننے والی ہے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ، اور بے شک آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے، مِن لَّدُن حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اس ذات کی طرف سے، لدن معنی میں عندہ کے، من عند حکیم علیم، اس ذات کی طرف سے جو حکمت والی ہے جاننے والی ہے. اب آگے حکمت اور علم کی باتیں اللہ تعالی نے ذکر کرنی شروع کی. پہلے تو یہ فرما دیا کہ قرآن آپ کو جو دیا گیا ہے، قرآن جو آپ کو دیا جا رہا ہے، جو آیات آپ کو دی جا رہی ہیں، یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو حکیم بھی ہے علیم بھی ہے، حکمت والی ہے علم والی ہے. اب حکمت اور علم کی باتیں آگے شروع ہو گئیں. تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہوا جو مختصر ہوا، پھر آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ آئے گا جس میں حکمت اور علم کی باتیں ہیں. اس قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، اس وقت کو یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ محسوس کی ہے، اس وقت کو یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ محسوس کی ہے. مدین میں 8 سال بلکہ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے، بکریاں چراتے رہے. اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کو کن کن حالات سے گزارا جاتا ہے. یہ گدوں پہ بیٹھ کے نہیں پہنچتے, یہ بڑے جو زندگی کے تلخ حقائق ہیں ان کو برداشت کرتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں, اور صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں پھل کالا کالا لو, تو یہ تو چرواہوں کو معلوم ہوتا ہے, تو کیا آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے بکریاں چرائی ہیں. علی قراریت لأہل مکہ, اہل مکہ مجھے کچھ پیسے دیتے تھے, میں بکریاں چراتا تھا ان کے لیے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ما من نبی الا وقد رعا, کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی. انبیاء اکرام علیہ السلام کو بڑے نامساعد حالات سے, مشکل حالات سے گزارا جاتا ہے تاکہ ان کو عام لوگوں کی پریشانیوں کا اندازہ ہو. عام آدمی کے پریشانی کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جو ان پریشانیوں سے گزرا ہو, اور جس نے ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہو وہ لوگوں کی تکلیفوں کا اور پریشانیوں کا اندازہ نہیں کر سکتا. انبیاء کرام علیہ السلام کو مشکل حالات سے گزارا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں طویل مدت گزارا, 8-10 سال بکریاں چرائیں, پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو لے کر یعنی اپنی اہلیہ کو لے کر روانہ ہوئے. راستے میں کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ جانا کدھر ہے, تو کوہ طور کے قریب میں پہنچے تو وہاں آگ محسوس کی, تو اپنی بیوی سے کہا کہ آگ نظر آ رہی ہے, سردی بہت سخت ہے, تو میں وہاں جاتا ہوں تو ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ راستہ معلوم کر لوں گا کہ ہمیں جانا کدھر کو ہے, اور دوسرا یہ کہ کوئی آگ لے آؤں گا اور شولہ کوئی لے آؤں گا, کسی لکڑی کو سلگا کر اس کے آگے شولہ بنا کر لے آؤں گا تاکہ تمہارے پاس لا کر تم بھی اس آگ کو سینک سکو اور تاپ سکو. تو اس کو قرآن مجید ذکر کر رہا ہے کہ اس قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا, اس وقت کو یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ محسوس کی, ایسا لگتا ہے کہ آگ ہے. آنست کا مطلب میں نے انسیت محسوس, دور سے ایسا نظر آ رہا تھا کہ شاید آگ ہے, روشنی تھی تو انہوں نے محسوس کیا کہ شاید آگ ہے, کیونکہ پہاڑ چاروں طرف سناٹا تاریکی, آگ جل رہی ہے تو اس زمانے میں بجلی تو تھی نہیں, تو ظاہر ہے کہ کوئی روشنی ہوگی, روشنی ہوگی تو آگ کی روشنی ہوگی, اس لیے لفظ اختیار کیا آنستوں کا. اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے, تو یہ نہیں فرمایا کہ اذ قال موسیٰ لامرأته, بلکہ یہ کہا لأہلہ, جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا, کہ معلوم ہوا کہ کلام کے اندر خوبصورتی ہونی چاہیے. اور اسی لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ جب اپنی بیوی کا ذکر کرتے ہیں تو عام طور سے گھر والے کہہ دیتے ہیں, بھئی گھر والے یہ کہہ رہے تھے, گھر والے یہ چاہتے ہیں, حالانکہ مراد کیا ہوتی ہے, بیوی ہوتی ہے, لیکن گھر والوں سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے حسن کے لیے, خوبصورتی کے لیے. اور ویسے گھر والوں میں بچے بھی آ جاتے ہیں, کبھی وہ رائے بچوں کی بھی ہوتی ہے, تو وہ سبھی کو شامل ہو جاتی ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے جا رہے تھے تو صرف وہ تھے اور ان کی بیوی تھی, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ جو نقل کیے, قرآن نے جو واقعہ نقل کیا, تو فرمایا اذ قال موسیٰ لأہلہ, جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا, انی آنست نارا, کہ میں نے آگ محسوس کی ہے, سآتیکم منہا بخبر, میں اس آگ سے کوئی خبر تمہارے پاس لے کر آؤں گا, اس آگ پہ جاتا ہوں وہاں سے کوئی خبر تمہارے پاس لے کر آؤں گا کہ کون سا علاقہ ہے, راستہ ہمیں کدھر کا اختیار کرنا ہے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قول نقل کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہے, سآتیکم منہا بخبرین, میں آپ کے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں گا. حالانکہ صرف بیوی تھی, صرف بیوی تھی, لیکن آتی کم جمع کا صیغہ اختیار کیا, حالانکہ کہا جا سکتا سآتی کی, عربی گرامر کے لحاظ سے کاف مخاطب مؤنث کے لیے ہوتا ہے, تو یہ کہہ سکتے تھے سآتی کی, میں تیرے پاس لے کر آؤں گا, لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہے بڑے خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. اسی لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ تعلیم, تبلیغ, یہ سب باتیں بات کی ہیں, پہلے چلنا اور گفتگو کرنا تو سیکھو, اور عباد الرحمن میں ساری تفصیل گزر گئی کہ سب سے پہلے گفتگو کرنا سیکھو، چلنا سیکھو، اس کے بعد باقی نیکی کی باتیں ہوں گی. تو یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں سآتیکم منہا بخبرین، میں آپ کے پاس خبر لے کر آؤں گا، او آتیکم بشہابن قبسن، یا میں دہکتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لے کر آؤں گا، آپ لوگوں کے پاس لاؤں گا، لعلکم تصطلون جمع کا صیغہ، تاکہ آپ لوگ آگ تاپ لو، آگ سینک لو. آپ سے بات ہو رہی. اب بیوی کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں تیرے لیے یہ کام کروں گا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں آپ کے لیے کام کر دوں گا، کون سا زیادہ بہتر ہے؟ یہ تو تڑاخ جو ہے نا یہ تو عام بازاری گفتگو ہے، لیکن اگر آپ اور جناب سے آپ بات کریں گے تو یہ خوبصورت گفتگو ہوگی، اس میں شائستگی ہے اور ادب ملحوظ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بات نقل کی اس میں یہ تہذیب تھی. بیوی تھی، اکیلی تھی، تو وہاں کاف خطاب کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے تھا، کر سکتے تھے، لیکن جمع کا صیغہ اختیار کیا محبت اور ادب احترام کو ظاہر کرنے کے. شوہر بیوی کا احترام کرے، بیوی شوہر کا احترام کرے، زندگی آسان ہو جاتی ہے. سآتیکم منہا بخبرین، میں آپ لوگوں کے پاس وہاں سے اس آگ سے خبر لے کر آؤں گا، او آتیکم بشہاب قبس، یا میں آپ لوگوں کے پاس دہکتا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا، لعلکم تصطلون، تاکہ آپ لوگ آگ سینک لو. آگ سینکنا، ہاتھ سینک لینا، یعنی ہاتھوں کو گرم کر لینا، تاپنا بھی کہتے ہیں، سینکنا بھی کہتے ہیں، یہ اردو کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ آگ سے یا کسی گرم چیز سے اپنے ہاتھوں کو گرم کر لینا، لعلکم تصطلون، تاکہ آپ لوگ آگ سینک لو. فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها، جب موسیٰ اس آگ کے پاس پہنچے، نو دیا، ان کو پکارا گیا، امبوری کا من فی الناری ومن حولها، کہ جو آگ میں ہے وہ بھی مبارک اور جو ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی مبارک. مبارک ہو، اللہ تعالی نے مبارکباد سے استقبال کیا، مبارک ہو آپ کا آنا، آگ میں جو لوگ ہیں وہ بھی مبارک اور جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی مبارک. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے بھی رحمت اللہ علیکم و برکاتہ اہل البیت انہ حمید مجید، اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں. تو یہ مبارک بات جو ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، مبارک بات دینا یہ تو اللہ تعالی سے بھی ثابت ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا بوری کا من فی الناری و من حولہا. تو یہاں آیت میں ہے فلما جاءہا، جب موسیٰ اس آگ کے پاس پہنچے، نو دیا تو ان کو پکارا گیا، امبوری کا من فناری و من حولہا، کہ جو آگ کے گرد ہیں وہ بھی مبارک اور جو ارد گرد ہیں وہ بھی مبارک. اور یہاں تو نہیں ہے لیکن تو باقی تفاسیر میں آیا اور قرآن مجید کی دوسری جگہوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک سرسبز درخت ہے، اور عجیب درخت ہے کہ بے پناہ روشن ہے، سرسبز بھی ہے اور روشن بھی، اور آگ نظر نہیں آ رہی. حیران تھے کہ کیا کیا کیسی ہے. تو جیسے ہی وہاں پہنچے، درخت کے قریب پہنچے، تو یہ ندا شروع ہوئی کہ بوری کا من فی الناری و من حولہا. اور حقیقت میں وہ آگ نہیں تھی، نار نہیں تھی بلکہ نور تھا، وہ نار نہیں تھی بلکہ نور تھا، اور نور تھا اللہ سبحانہ و تعالی کی تجلی کا جو مخلوق تھی، لیکن وہ نور ظاہر ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ندا آئی امبوری کا من فی الناری و من حولہا، کہ اس آگ میں جو ہیں وہ بھی مبارک، جو ارد گرد ہیں وہ بھی مبارک. اس کی دو تفسیریں کی گئیں، بلکہ تین تفسیریں کی گئیں. ایک تفسیر یہ کی گئی کہ اس نور کے اندر اصل فرشتے ہیں اور تم قریب میں ہو، تو وہ فرشتے بھی مبارک اور تم بھی مبارک. اور دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ اس نور کے اندر تم ہو اور تمہارے چاروں طرف فرشتے ہیں تو تمہیں بھی مبارک اور تمہارے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ بھی مبارک. اور تیسری تفسیر یہ کی گئی کہ اس نور کے اندر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تجلی بھی مبارک اور ارد گرد جو تم ہو اور فرشتے ہو یہ بھی مبارک. امبوری کا من فی الناری و من حولا, اس نور کے اندر, اس آگ کے اندر یعنی اس نور کے اندر جو ہیں وہ بھی مبارک اور جو ارد گرد ہیں وہ بھی مبارک. تو اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی وہ بھی مبارک تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مبارک اور وہ جو فرشتے تھے وہ بھی مبارک, یعنی سب پر اللہ کی برکتیں ماں نازل ہو رہی تھیں. آگے فرمایا وسبحان اللہ رب العالمین, اور پاکی ہے اللہ کی, پاک ہے اللہ جو جہانوں کا پروردگار ہے. یہ قرآن مجید کا عجیب اسٹائل اور طریقہ ہے. یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید وہ آگ جو ہے وہ اللہ تعالی کی اللہ تعالیٰ تھے, شبہ ہو سکتا تھا. فوراً کہا کہ سبحان اللہ, اللہ اس سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نہ آگ ہے نہ نور ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نہ آگ ہے نہ نور ہے. نہ وہ درخت جو تھا وہ اللہ تعالیٰ تھا, بلکہ وہ درخت بھی مخلوق, جو آگ سی نظر آ رہی تھی وہ بھی مخلوق, جو نور نظر آ رہا تھا وہ بھی مخلوق. وہ سب کی سب تجلی تھی اللہ سبحانہ و تعالی کی, برکتیں تھیں اللہ سبحانہ و تعالی کی. وہ جو درخت تھا, وہ جو نور تھا, وہ جو نار تھی, وہ جو موسیٰ علیہ السلام تھے, وہ جو فرشتے تھے, سب کے سب مخلوق ہیں. باقی اللہ تعالیٰ تو ان سب سے بالا و برتر ہے. تو اس لیے فرمایا سبحان اللہ رب العالمین, اور پاک ہے اللہ جو جہانوں کا پروردگار ہے. یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم, اے موسیٰ بے شک شان یہ ہے کہ میں اللہ ہوں غالب حکمت والا. انہ کی ہو ضمیر ضمیر شان کہلاتی ہے, پڑھو گا آپ نے شرم تعامل میں. تو یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم, اے موسیٰ بے شک شان یہ ہے کہ میں اللہ ہوں غالب حکمت والا. وَأَلْقِ عَصَاكَ, اور اپنی لاٹھی ڈال دیجئے. اور مفسرین نے لکھا کہ جو آواز تھی وہ بھی عجیب و غریب تھی, کسی ایک جانب سے نہیں آ رہی تھی. سامنے درخت تھا, آنی چاہیے تھی درخت سے, لیکن درخت سے آواز نہیں آ رہی تھی بلکہ چاروں طرف سے آ رہی تھی, بغیر کسی جہت کے تھی. کلام لفظی نہیں تھا بلکہ کلام نفسی تھا, جو کلام لفظی میں ظہور پذیر ہو رہا تھا مگر اس کی شان عام کلام لفظی سے بالکل مختلف تھی. اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو آواز تھی وہ صرف ایک جانب سے نہیں تھی, چاروں طرف سے آ رہی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف اس کو اپنے کانوں سے نہیں سن رہے تھے بلکہ جسم کے ایک ایک مسام سے سن رہے تھے. عام طور سے آدمی کان سے سنتا ہے, لیکن وہ جو گفتگو تھی وہ ایسی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم کا ایک ایک رواں اس کو سن رہا تھا. آواز چاروں طرف سے تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم کا ایک ایک رواں اس کو سن رہا تھا. تو وہ خود اندازہ کر رہے تھے کہ کوئی غیر معمولی صورت حال ہے. تو فور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم, اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں غالب حکمت والا. وَأَلْقِ عَصَاكَ, اور اپنی لاٹھی پھینک دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی, اور سورہ طہٰ میں گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے خود پوچھا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى, موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ, یہ لاٹھی ہے میری, میں سے سہارا لیتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے, اس سے پتے جھاڑتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَارِبُ أُخْرَى, اور بھی کچھ کام اس سے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ڈالو. وَأَلْقِ عَصَاكَ, اپنی لاٹھی ڈال دو. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ, جب موسیٰ نے دیکھا اس لاٹھی کو, تَهْتَزُّ کہ وہ بل کھا رہی ہے, کانہا جانن جیسا کہ پتلا سانپ ہوتا ہے, واللہ مدبرن ولم یعقب, تو حضرت موسیٰ پشت پھیر کے بھاگے اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا. اب یہاں آ رہا ہے کانہا جانن, وہ بل کھا رہی تھی جیسا کہ پتلا سانپ. یہ جو آسا تھا جو سانپ بنا, قرآن مجید نے اس کے لیے تین تعبیرات اختیار کی ہیں. کہیں فرمایا گیا صعبان مبین, فإذا هي صعبان مبین, اچانک وہ اژدہا بن گیا. ایک جگہ میں فرمایا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، اچانک وہ سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا، اور یہاں فرمایا كَأَنَّهَا جَانٌ، اور دوسری جگہ میں بھی یہ الفاظ آیا ہے، ایسا بن گیا جیسے پتلا سانپ. تو علماء نے فرمایا کہ عجیب و غریب سا سانپ تھا وہ، کہ تھا اجدہے کی طرح پڑا، لیکن اجدہا جو ہے وہ اس کی نقل و حرکت سست ہوتی ہے کیونکہ بھاری ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے اور اتنا بلدار بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ عجیب و غریب اجدہا تھا کہ یہ پتلے سانپ کی طرح تیزی سے حرکت کرتا تھا. جان کہتے ہیں پتلے سانپ کو. تو یہاں قرآن مجید نے فرمایا کہ فلما رآہا تہتز، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا کہ وہ بل کھا رہا ہے، کانہا جانن، جیسا کہ پتلا سانپ ہوتا ہے، ولا مدبرن، تو وہ پشت پھیر کے بھاگے کہ کہیں مجھے کاٹ نہ لے، ولم یعاقب، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. اور اسی سے علماء نے لکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام طبعی جذبات کا پورا نمونہ ہوتے ہیں. وہ چونکہ انسان ہوتے ہیں اس لیے انسان کی ساری خصوصیات ان کے اندر موجود ہوتی ہیں. کانا یاکلان الطعام، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں فرمایا دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. تو کھانا پینا، خوش ہونا، غمگین ہونا، خوف کا ہونا، امن کا ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی فطرت میں داخل ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام انسانی فطرت کا اعلی ترین نمونہ ہوتے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم کے موقع پر غمگین ہوتے تھے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، خوشی کے موقع پر خوش ہوتے تھے، آپ کا چہرہ کھل کھلانے لگتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ چودھویں کا چاند چمک رہا ہے. غصہ آتا تھا تو اتنا غصہ آتا تھا کہ آپ کے رخسار مبارک ایسے لگتے تھے کہ اس میں سرخ انار ڈال دیا گیا ہے، سرخنار کا رس ڈال دیا گیا ہے. تو یہ طبعی جذبات ہیں جو انسانیت کی نشانی ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طبعی خوف کا ذکر کیا کہ جب انہوں نے سانپ کو دیکھا، اور سانپ بھی ایسا خطرناک اور تیزی سے حرکت کرنے والا، وہ پیچھے ہٹے، الٹے پاؤں واپس لوٹے، اور ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. آواز آئی یا موسیٰ لا تخف، موسیٰ مت ڈریے، انہ لا یخاف لدی المرسلون، میرے سامنے پیغمبروں کو خوف نہیں ہوتا. آپ پیغمبروں میں سے اب ہیں، آپ کو ہم نے پیغمبری سے نواز دیا ہے، آپ پیغمبروں میں سے ہیں، پیغمبروں کو میرے سامنے ڈر نہیں ہوتا. انہ لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے سامنے پیغمبروں کو ڈر نہیں ہوتا. الا من ظلم، ہاں مگر جو ظلم کرے. آپ کو تو کوئی خوف نہیں ہے، آپ تو نبی ہیں، مرسل ہیں، پیغمبر ہیں، آپ کو کوئی خوف نہیں ہے، ہاں مگر جو ظلم کرے گا اس کو خوف ہوگا. اور علماء نے لکھا کہ یہ استثناء متصل نہیں ہے بلکہ استثناء منقطع ہے. مستثنا منقطع ہے، جب مستثنا منقطع ہے تو الا من ظلم میں مراد وہ لوگ ہیں کہ جو کافر ہیں، ظالم ہیں، وہ ڈرے اللہ سے تو ڈرے، لیکن پیغمبر کو ڈرنے کی کیا ضرورت، اللہ تعالیٰ تو ان پر ماں اور باپ سے زیادہ مہربان ہے. تو فرمایا کہ انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے سامنے پیغمبر ڈرتے نہیں ہیں، ہاں مگر وہ آدمی جو ظلم کرے، ثم بدل حسنا بعد سوء، اور پھر برائی کے بعد اس نے اچھائی کو تبدیل کر دیا ہو، فَإِنِّي غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو بھی میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں. اشارہ کر دیا کہ اگر کسی سے غلطی ہو بھی جائے، اگر کسی سے غلطی ہو جائے، پھر اس غلطی کی تلافی کر لے، برائی کے بدلے اچھائی کر لے، تو بھی میں معاف کر دیتا ہوں، پرانی غلطی اس کی معاف ہو جاتی ہے. اور اس میں لطیف اشارہ کر دیا کہ اگرچہ آپ سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے، آپ نے قبطی کو مکہ مارا تھا، اس قبطی کو مکہ مارنے کی وجہ سے وہ مر گیا تھا، اس وقت میں آپ پریشان ہوئے تھے اور آپ نے کہا تھا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، سورۃ القصص میں آگے آئے گا کہ اے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. تو ٹھیک ہے آپ سے غلطی ہوئی تھی لیکن وہ غلطی نادانستہ تھی, آپ کا ارادہ مارنے کا نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد جو آدمی اس برائی کے بعد غلطی کے بعد اس کی تلافی کر لے, حسنات کو اختیار کر لے, فإني غفور الرحیم, تو میں بہت بخشنے والا ہوں رحم کرنے والا ہوں. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء, ہاں مگر جو ظلم کرے اور پھر وہ اچھائی کو تبدیل کر دے برائی کے بعد, فإني غفور الرحیم, تو بے شک میں بخشنے والا ہوں رحم کرنے والا ہوں. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء, اور آپ اپنا ہاتھ داخل کیجئے اپنے گریبان میں جو سفید نکلے گا بغیر برائی کے, یا سفید سے مراد ہے روشن, کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کیجئے پھر اس کو نکالیں گے تو بالکل چمکدار سفید روشن ہوگا, روشنی مارتا ہوا, پھر اس کو داخل کریں پھر ویسے ہی ہو جائے گا. فی تسع آیات الى فرعون وقومه, نو نشانیوں میں جو فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف ہیں, یعنی عصا ہم آپ کو دے رہے ہیں, عصا موسیٰ, اور ید بیضہ دے رہے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں ہیں, کل نو نشانیاں ہیں. الى فرعون وقومه, اور اب آپ کو جانا ہے فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین, بے شک وہ لوگ فاسق لوگ ہیں. وہ نو نشانیاں کون سی ہیں؟ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف کے اندر ذکر کیا گیا, کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بالسنین ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون, اور آگے ہے طوفان, جراد, قمل, زفادے اور دم, آیات مفصلات. تو کل نو نشانیاں ہیں, ایک عصائے موسوی, دوسرا ید بیضا, اور اس کے بعد پھر سنین, پھر نقص من الثمرات, پھر طوفان, پھر جراد, پھر قمل, پھر زفادے اور دم. یہ نو نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی, حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے. آگے فرمایا فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة, جب فرعون کی قوم کے پاس ہماری کھلی نشانیاں پہنچی, قالوا هذا سحر مبین, تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, اور انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا ظلم کے طور پر اور تکبر کے طور پر, حالانکہ ان کی اپنی جانوں کو اس کا یقین تھا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین, تو آپ دیکھیے کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیا ہوا. آخری دو تین آیتوں میں کچھ تفصیل ہے, اگر موقع ہوا تو اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کر دیں گے, ورنہ یہ تفصیل سورۃ الاعراف میں بھی ہے اور آگے سورۃ القصص میں بھی انشاءاللہ تعالی آ جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.